أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. زندگانی اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ عشرہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا. بے انتہا محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عشرے کو سنا. میں ممنون ہوں اس محبت سے آپ لوگوں نے مجالس کو سنا. خداوند متعال ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اسی طرح سے عزاداری کرتے رہیں. عزیزان گرامی، آج امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، اور اہل بیت علیہ السلام کی کربلا کے بعد کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ہر امام نے اپنے دور میں قرآن کی تعلیمات، رسول خدا کی تعلیمات کو پہنچایا ہے، اور گیارہویں امام علیہ السلام کا یہی شاہکار ہے. اگر آپ دیکھیں تو بارہویں امام علیہ السلام تو غیبت میں، لیکن ان سے پہلے کے جو تین امام ہیں وہ کم سینی کے اندر گئے ہیں. نویں امام صرف 25 برس کے تھے، 25 ان کی ایج تھی جب ان کی شہادت ہوئی. دسویں امام 41 سال کے تھے، 41، یہ بھی کوئی زیادہ ایج نہیں. اور گیارہویں امام صرف 28 سال کے تھے، 28، بہت کم سینی کے اندر جو ائمہ علیہم السلام ہیں، یہ کے بعد ایک ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور یہ بنی عباس کا وہ دور ہے جس میں مسلسل وہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ آئمہ جو مختلف انداز سے آنے والے ایک طولانی غیبت کے دور کے لیے امت کو تیار کر رہے تھے کہ ایک بہت طولانی غیبت آنے والی ہے. اور آئمہ بار بار کہتے تھے ایک بہت طولانی غیبت آئے گی. حلق فی المستعجلون، جلد بازی کرنے والے تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. کذب الوقاتون، جو وقت کو معین کریں گے، یہ کہیں گے کہ امام کا ظہور اگلے سال ہونے والا ہے، یا یہ کہیں گے 100 سال تک نہیں ہوگا، وہ سب جھوٹے ہیں، کوئی وقت نہیں جانتا. کوئی عالم ہو، کوئی مرجع ہو، کوئی اور مومن ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ہو، کوئی وقت نہیں بتا سکتا امام کے ظہور کا، کسی کو نہیں معلوم. کوئی آدمی کبھی نہ کہے کہ میں جانتا ہوں، 1000 سال نہیں آئیں گے یا اگلے سال آنے والے ہیں، کوئی وقت نہیں بیان کر سکتا. تو یہ مختلف ادوار کے لیے آئمہ تیار کر رہے تھے. خصوصاً یہ جو آخری تین امام تھے، انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو غیبت میں کیسے وقت گزارنا ہے. گیارہویں امام نے بھی اسی انداز سے کیا کیا کہ اپنے ایک وکلا کا جال بچھایا اور بارہویں امام کا مسلسل تعارف کرواتے رہے. جواسیس یعنی جاسوس بیٹھے رہتے تھے امام کے گھر پہ, خواتین خدمت کے غرض سے, مرد آتے تھے باہر کھڑے رہتے تھے کہ سب کو معلوم تھا پیغمبر اسلام کہہ گئے میرے بارہ وسیع ہوں گے تو گیارہویں امام یہ ہیں, بارہویں نے نہیں کہاں آنا ہے. تو کسی طریقے سے جب معلوم ہو تو ان کو اسی وقت قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. یہ بڑے بڑے دشمنوں کی سازش تھی. تو گیارہویں امام علیہ السلام بے انتہا اختناق میں, بے انتہا کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر جاسوس بیٹھے رہتے تھے, لیکن پھر بھی وہ اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے. ایک بہت بڑی سازش قرآن کے خلاف شروع ہوئی گیارہویں امام کے دور میں, اور اس میں کوشش یہ کی گئی, اسحاق کندی نامی ایک بہت بڑا عالم تھا, اس نے کوشش یہ کی, جو منحرف ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کے صحیح رہنمائی نہیں ہوتی, صحیح تربیت نہیں ہوتی, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قابلیت کی وجہ سے بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں. آئمہ کی مسلسل خدا کی طرف سے مسلسل ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے. تو اسحاق کندی جو ہے بہت قابل تھا, اس نے کتاب کا نام رکھا, ابھی کتاب چھپی نہیں تھی لیکن مشہور ہو گئی, کتاب کا نام رکھا التناقض فی القرآن, قرآن میں تناقض ہے معاذ اللہ, یعنی کنٹرڈکشن ہے, قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے. اس نے کتاب لکھنا شروع کر دی اور یہ گیارہویں امام کا دور تھا, ہر جگہ مشہور ہو گئی, لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آدمی 20 سال سے ایک کتاب لکھ رہا ہے, ابھی چھپی نہیں ہے لیکن 20 سال میں شہرت ہو گئی کہ یہ ثابت کر رہا ہے قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, تضاد ہے, ہر جگہ باتیں ہونے لگیں. گیارہویں امام کا دور آیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا, کہا کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ. کہا مولا اس سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا قریب ہو جاؤ, میں بتاؤں گا فائدہ کیا ہوگا. صرف قریب ہو جاؤ, وہ تم پہ اعتماد کرنے لگے, وہ تم پہ ٹرسٹ کرنے لگے. جب قریب ہو جاؤ گے میں بتاؤں گا, تمہاری تربیت کروں گا, کیسے سوال کرنا ہے. کہا اچھا مولا. تو وہ امام کا شاگرد ہر روز جا کے اسحاق کندی کی خدمت کرنے لگا اور جا کے اس کی کتابوں کو صحیح کر کے رکھتا, ایسے ویسے. وہ سوچ رہا تھا کہ امام کہیں گے کتاب چورا لو, کا نہیں, ایک سوال کہوں گا اس سے سوال کر لینا. جب ایک دن اسحاق کندی نے دیکھا کہ بہت قریب ہو گیا, وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگا ہے, تو بہرحال وہ اس کو کتابیں لے جانے دینے لگا. اب اس نے کہا مولا میں بہت قریب ہو گیا ہوں, اب بتائیے کام کیا ہے. امام نے کہا اس سے صرف ایک سوال کر لینا, یہ سوال سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. امام نے کہا صرف ایک سوال کر لینا. کہا مولا کیا سوال کروں؟ کہا اس سے سوال یہ کرنا کہ تم اتنی مدتوں سے یہ کتاب لکھ رہے ہو کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, قرآن میں تناقض ہے, قرآن میں تضاد ہے, قرآن کی باتوں میں ٹکراؤ ہے, ایک بات دوسرے سے ٹکراتی ہے, تو یہ بتاؤ کیا تم نے آیات کو ویسے سمجھا ہے جیسا کہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اس نے سمجھانا چاہا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ گئے, بہت سے لوگوں کو شاید اور وضاحت کرنی پڑے گی. کہا یہ پوچھو اس سے کہ تم نے قرآن کے معنی کو ویسا سمجھا جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے؟ اس نے کہا بس مولا اتنا سا سوال. مولا نے کہا, اس بیچارے شاگرد کو بھی مولا کے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا, مولا نے کہا بس یہ سوال کر لینا, وہ سمجھ جائے گا میں نے کیا سوال کیا ہے. لیکن یہ مت بتانا سوال کس کا ہے, یہ سوال تم کہنا میرا ہی ہے, تاکہ اپنے طور پہ سوال کرو, میں نے تمہیں سمجھایا تم اپنے طور پہ سوال کرو. کہا ٹھیک ہے مولا میں سوال کر لوں گا. اب وہ اسحاق کندی کے پاس گیا, کہا استاد میرا ایک آپ سے سوال ہے, اگر آپ برا نہ منائیں میرے سوال کا جواب دیجیے. کہاں پر خوردار بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کنٹرڈکشن فی القرآن, قرآن میں تناقض ہے, تضاد ہے, ٹکراؤ ہے, تو یہ بتائیں کیا آپ یہ جو ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں قرآن میں ٹکراؤ ہے, تضاد ہے, آپ نے آیتوں کو ویسا سمجھا ہے جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گیا, کچھ دیر سوچتا رہا. کہا یہ تجھے سوال کس نے بتایا ہے؟ کہا تجھے سوال کس نے بتایا؟ کہا میرے اپنے ذہن میں سوچا. کہا نہیں تیرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے یہ سوال. کہا کیوں, میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ کہا 20 سال سے میں کتاب لکھ رہا ہوں, میں تیرا استاد ہوں, میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا. جب میرے ذہن میں نہیں آیا تو تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا؟ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا سوال ہے جو علم کا سمندر ہوگا. کہا یہ مجھے امام حسن عسکری نے سوال بتایا. اس نے کہا ان کے اللہ طلحہ کہا ان کے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں بتا سکتا تھا. کچھ دیر سوچتا رہا, اس کے بعد اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور وہ کنویں میں کود گیا. اس نے ایک ویل کے اندر, کنویں کے پانی کے اندر چھلنگ لگا دی, لوگوں نے اس کو بچا لیا, کتاب ڈوب گئی. تو لوگوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کیونکہ اس ایک سوال نے میری 20 سال کی محنت کو ضائع کر دیا ہے کہ قرآن کو جب میں ویسا سمجھا ہی نہیں ہوں جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا تو پھر مجھے یہ کیسے پتا کہ اس کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہے. جب اللہ کی بات کو ویسے سمجھنا چاہو جیسے اللہ نے چاہا ہے حضرات تب بات واضح ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, جب وہ سمجھائیں گے تو پھر معلوم ہوگا قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. حضرات صحابہ کا بہت مرتبہ ہے, جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھی نا وہ قرآن پہ عمل کرتے تھے. قرآن کہتا تھا نماز پڑھو, صحابہ نماز پڑھتے تھے. قرآن کہتا تھا روزہ رکھو, صحابہ روزہ رکھتے تھے. قرآن کہتا تھا جہاد کرو, صحابہ جہاد کرتے تھے. قرآن کہتا تھا راہ خدا کے اندر انفاق کرو, صدقہ دو, صحابہ انفاق کرتے تھے, صدقہ دیتے تھے. قرآن کہتا تھا زکات دو, وہ زکات دیتے تھے. قرآن کہتا تھا حج کرو, وہ حج کرتے تھے. لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے زکات دیتے تھے تو آیت نازل ہوتے تھے, جب وہ بستر رسالت پہ سوتے تھے تو آیت نازل ہوتی تھی, جب جناب سیدہ راہ خدا میں روٹیاں دیتی تھی تو سورہ نازل ہوتا تھا. تو اہل بیت وہ ہیں, صحابہ جو آیتوں کے منتظر ہیں آیتیں اہل بیت کے منتظر ہیں کہ اہل بیت کوئی کام انجام دیں تو سوروں کی آیتیں نازل ہوں گی. تو حضرات اہل بیت کے فضائل کو ان کے مقام کو سمجھیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے بڑے ہی گہرے انداز سے حضرات یہ دور تھا 11 امام کا جہاں پہ آپ ذہنوں کو تیار کر رہے تھے کہ قرآن کو سمجھو اور آل محمد کو سمجھو. تو مختلف لوگ آتے تھے, سوالات کرتے تھے. امام اپنے گھر میں سامرہ کے اندر جہاں پہ آپ کے بابا کا روضہ بھی تھا, آپ نے پورا اہتمام کر رکھا تھا. تو آپ مسلسل جتنی بھی اس وقت حضرت کی تحریکیں تھیں سب کو تعارف کروا رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام سے سمجھنے کی کوشش کرو. آج ایک تفسیر بھی موجود ہے جسے منسوب بھی امام حسن علیہ السلام کا منسوب ہے لیکن لازمی نہیں کہ سب کچھ امام کا ہو, کیونکہ ان کے شاگردوں سے کوتاہی ہو سکتی ہے سننے میں سمجھنے میں. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ امام نے جیسا بتایا تھا, لیکن ہر چیز ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ امام سے نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ امام نے جو کچھ کہا اور جتنا یاد رہا انہوں نے لکھ دیا. تو امام نے مختلف شاگردوں کو تیار کیا اور بہت بڑے بڑے راویان حدیث کو تیار کیا, بڑے بڑے علماء کو تیار کیا. اس کے فوراً بعد اسے لکافی لکھی گئی, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں حدیث کی, شیعہ سنی دونوں مکتبہ فکر کے اندر. تو 11 امام نے سارے کے سارے اس زمانے کے مؤمنین کو, مسلمانوں کو تیار کیا کہ دیکھو رسول خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا. حضرات آج میں صرف ایک اور دو باتیں پیش کروں گا 11 امام کی زندگی سے, اور پھر 11 امام کے جو شہادت کے اور آخری امامت کے دور ہیں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. صلوات علیہ محمد وآل محمد. تو قرآن کے اندر بے انتہا آیات ہیں اور آئمہ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ان کی تفسیر بتائی اور تیار کیا. 11 امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو خمس کا نظام قائم ہوا تھا تعارف کروایا, کہا کہ میرے وکلاء کو دو, اور وکلاء کو بتایا کہ کہاں کہاں مصرف ہو سکتا ہے, خمس کے مصارف کیا ہیں, یعنی کہاں پہ سپینڈ کیا جا سکتا ہے, کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے. اور پھر تربیت کرنے لگے. امام کے ایک وکیل تھے جو قم میں رہا کرتے تھے. قم کے اندر, قم شروع سے امام کے ماننے والوں کی ایک شہر تھا جو ایران میں ہے, بھی بہت چھوٹا سا شہر تھا, تو بہت بڑا شہر ہو گیا. تو وہاں سے ایک وکیل امام کا گیا اور ساتھ میں ایک شیعہ نے کہا کہ میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ 11 امام کے بعد وہ 12 امام کون ہوں گے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. کہا میں جا کے امام سے پوچھوں گا. اب وہ آئے, جب سامرے آئے نا تو امام علیہ السلام نے فوراً اشارہ کیا, کہا کہ آج کا اپنا خمس مجھے مت دو, وہ جو 4 برس کا بچہ بیٹھا ہے نا اسے جا کے اپنا خمس دو, اس سے حساب کتاب کر لو. تو وہ شیعہ کہتا ہے کہ امام کے وکیل نے لے جا کے خمس کا حساب دینا شروع کر دیا. مجھے تعجب ہونے لگا کہ یہ کیسے امام ایک 4 برس کے بچے کے پاس بھیج دیا, بچے کو کیا معلوم ہوگا. تو کہا کہ بچے نے بغیر پوچھے فوراً کہنا شروع کیا, دیکھو اس تھیلے کے اندر اتنے پیسے ہیں, اس تھیلے میں اتنے پیسے ہیں, وہ جس شیعہ نے بھیجا یہ اس کو واپس کر دینا, اسے کہنا ہمارے طرف سے ہم نے قبول کر لیا, تمہارے ہمسائے کے اندر ایک غریب آدمی رہتا ہے یہ پیسے اس کو دے دینا. کہا یہ پیسے ہم نے قبول نہیں کیے. کہا مولا کیوں؟ کہا اس کے اندر اتنے پیسے ہیں لیکن جس شیعہ نے بھیجی ہے نا اس نے اپنے ہمسایہ کا حق مار رکھا ہے، اپنے بھائی کا حق مار رکھا ہے، ہم غصبی پیسوں سے خمس نہیں لیتے ہیں. کہا اسے کہنا واپس کر دے. پھر کہا کہ اس جو یہ جو تمہارا تھیلا نا اس کے اندر اتنے دینار ہیں اتنے درہم ہیں. کہا نہیں مولا اس میں اتنے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہیں. امام نے کہا نہیں ابھی بیٹھ کے گن جتنے میں نے بتائے اتنے ہی ہوں گے. تو انہوں نے گننا شروع کیا. تو اس نے گننا شروع کیا. کہا نہیں مولا جو آپ نے کہا وہ نہیں ہے، جو میں نے کہا تھا وہ بھی نہیں ہے، کچھ اور ہے. مولا نے کہا پھر گن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے. اب وہ جو ساتھ میں شیعہ آیا تھا وہ دیکھنے لگا تعجب سے کہ کیسے اس بچے کو ہر چیز معلوم ہے. اس نے دوبارہ گنا. کہا مولا جو آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی اتنے ہی درہم ہے اتنے ہی دینار ہے. امام نے کہا یہ پیسے میں نے قبول کیے، جب واپس جاؤ گے تو تمہاری بستی کے اندر ایک بیوہ خاتون رہتی ہے، اس کے پاس یتیم بچے ہیں، ہماری طرف سے یہ خمس کے پیسے اس بیوہ خاتون کو دے دینا. تو اب وہ شیعہ بیٹھا تھا، اس نے تعجب کیا کہا مولا آپ کون ہیں اور یہ آپ سب کیسے جانتے ہیں کہ بغیر تھیلا کھولے آپ کو معلوم ہے کتنے پیسے رکھے ہیں، آپ نام تک جانتے ہیں، آپ یہ تک جانتے ہیں کس نے کس نیت سے بھیجے ہیں، غصبی ہیں کہ جائز پیسے ہیں. امام نے کہا تو نہیں جانتا، میں رسول خدا کا وہ فرزند ہوں جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. تو آپ نے غور فرما نا، گیارہویں امام نے ذہنوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ سب لوگ ذہن اپنے ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ ایک بارہویں نے آنا ہے اور ان کی غیبت ہے. دو طرح کی غیبت ہے، غیبت صغرا ہے، غیبت کبرا ہے. تو فوراً گیارہویں امام نے ذہنوں کو تیار کیا اور فوراً وابستہ کرنا شروع کیا، کہ ابھی سے ذہن نشین کر لو ایک بارہواں آنے والا. حضرت گزشتہ بھی بعض خلفاء جو تھے نا انہوں نے کیا کیا، جیسے مامون، سب ایک حدیث رسول خدا کی سب کے ذہنوں میں تھی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بارہ وصی ہوں گے اور بارہویں کا نام مہدی ہوگا. تو سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی. مامون نے بھی یہی کیا تھا، توجہ ہے نا روکی میرے ساتھ. مامون نے یہی کیا، اپنے ایک بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا، اس کے کئی بیٹے تھے. اس لیے آئمہ نے جب بھی اس مہدی کا نام لیا نا کہا مت کہا کرو مہدی، کہا کرو مہدی عباسی، عباسیوں کا مہدی ہے یہ، ہمارا مہدی وہ نہیں ہے. تو اس کے کئی بیٹے تھے، معتمد تھا، معتزد تھا، اور یہ مہدی تھا. تو کیا کیا امام نے، امام نے اب آٹھویں امام کا دور تھا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا اور وہ لوگوں سے کہنے لگا کہا دیکھو رسول خدا کے جو چچا تھے عباس میں ان کی نسل سے ہوں اور رسول خدا نے کہا تھا کہ اہل بیت میں سے ایک مہدی آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو یہ وہی مہدی ہے جو رسول خدا نے کہا تھا. اب کافی لوگ کنفیوز ہو گئے، بڑے پریشان ہونے لگے. تو اکثر اوقات وہ بلایا کرتا تھا، آواز دیتا تھا بیٹا مہدی کہاں ہو، جیسے آواز دیتا تھا نا تو سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوتے تھے، کہتے تھے وہ مہدی ہے یا نہیں ہے. تو آٹھویں امام تعظیمن کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ جو مہدی جس کے ہم انتظار میں ہیں اس کا باپ بھی اس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے، اور جس کو یہ مہدی کہتے ہیں کبھی یہ مارتے ہیں کبھی بھائی مارتے ہیں، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جس مہدی کے منتظر ہیں وہ اللہ کی حجت ہے. تو ہر امام نے تاکید کی ہے کہ دیکھو پہچاننے کی کوشش کرو، جو حجت خدا ہوگا اس کے بین علامات ہوں گی، وہ اللہ کا نمائندہ ہے. تو گیارہویں امام سارے اذہان کو تیار کر رہے ہیں، ہر ماننے والے کو، ہر جاننے والے کو، ہر مسلمان کو متوجہ کرتے تھے یاد رکھو غیبت آئے گی، بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں. اور پھر امام نے کثرت سے لوگوں کے اندر، اچھا کئی لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ بھائی جواسیس جاتے رہتے تھے، جاسوس آتے تھے، اور اکثر خواتین اندر آتی تھیں، کہتی تھی امام کی ازواج کے اوپر نگاہ رکھنا، جب بھی ولادت کے آثار ہوں فوراً جا کے خبر کر دینا بادشاہوں کو. تو حضرات جس طرح سے جناب ابراہیم کا کبھی معلوم ہی نہیں تھا نمرود کو کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک بچہ آئے گا وہ جوان ہوگا ابراہیم بنے گا نمرود کو شکست دے دے گا. اسی طرح سے اللہ نے وعدہ کیا تھا جناب موسیٰ کے لیے کہ جناب موسیٰ کی ولادت ہوگی، جوان ہوں گے اور فرعون کو شکست دے دیں گے. تو اسی طرح سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مہدی برحق آئے گا. تو اب وہ سارے کے سارے عباسی جو تھے وہ بار بار امام حسن عسکری علیہ السلام کی ازواج کی جاسوسی کے لیے خواتین کو بھیجتے تھے، کہتے تھے بس ملنے چلی جایا کرو، دیکھا کرو کہ آثار ولادت تو نہیں ہے، اور آثار ولادت ہمیشہ چھپے رہتے تھے. تو جب جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک رات نیمہ شعبان کی رات میں اپنی پھپھی جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ پھپھی جان آج رات ہمارے گھر میں رک جائیے گا، کیونکہ وہ جو 12ویں کے لیے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا آج اس کی آمد ہے. آج حجت خدا پوری دنیا کے اندر جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے. تو جناب حکیمہ خاتون نے بھی تعجب کیا, سوال کیا, کہا کہ بھتیجے آپ کی کون سی زوجہ سے ولادت ہے, کوئی ولادت کے آثار نہیں. کہا پھپھی اماں نرجس خاتون کے حجرے میں رہیے گا, آج رات ولادت کی رات ہے. جناب نرجس خاتون کہتی ہیں جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو میں سوچنے لگی کہ آج رات ولادت ہے بھی یا نہیں ہے, کوئی آثار ہی نہیں ہے. کہا میں سوچ رہی تھی کہ باہر صحن کے اندر سے امام حسن عسکری نے آواز دی, کہا پھپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے گا, آج ہی رات آمد ہے. کہا کچھ ہی دیر گزری تھی, میں نے کہا میں تجدید وضو کراؤں. کہا جیسے میں وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ شاید آگ نہ لگ گئی ہو. جب دیکھا تو دیکھا ایک زمین پہ بچہ سجدے میں ہے اور بار بار سجدہ کر کے کہہ رہا جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہوکا, حق آ گیا ہے باطل جا رہا ہے, باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. آپ نے غور فرمایا تو امام حسن عسکری علیہ السلام سب کے ذہن تیار کر رہے ہیں, کہا کہ دیکھو یہ آمد آمد ہے. جناب نرجس خاتون کہتی ہیں جیسے میں نے بچے کو دیکھا نا, میں نے اٹھایا دیکھا کہ بچہ نہایت پر نور ہے, ایسی میں نے مخلوق دنیا میں صرف آئمہ کی شکل میں دیکھی ہے. بچے کو میں نے سلام کیا, بچے نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا وعلیک السلام, پھپھی اماں آپ پہ بھی سلام ہو. کہا مجھے فوراً 11ویں امام نے آواز دی, کہا پھپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے. کہا میں فوراً بچے کو لے کے گئی. جیسے بچے کو لے کے گئی 11ویں امام نے اپنی آغوش میں لیا, فوراً چوما, کہا کہ سلام ہو میرے بیٹے آپ پر. تو اس بچے نے فوراً جواب دیا, جناب نرجس جناب حکیمہ خاتون جو 9ویں امام امام حسن عسکری کی بیٹی ہیں, امام علی نقی کی بہن ہیں, امام حسن عسکری کی پھپھی ہیں, اور وہ اسی زری میں ہیں جہاں پہ 10ویں اور 11ویں امام کا روضہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں 12ویں امام نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ, سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو میری دادی زہرا پہ, سلام ہو حسن حسین میرے اجداد پہ. اور پھر سب کے نام لے کے کہا بابا آپ پہ بھی سلام ہو اور مجھ پہ سلام ہو, اس کا خالق کائنات نے اس خاندان کو چن لیا ہے کہ زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے. کہا جناب حکیمہ خاتون کہتی میں انتظار میں تھی کہ اچانک چاروں طرف سے نور کے پرندے نازل ہونے لگے. میں ایک طرف فوراً گھبرا کے ہٹ گئی, دیکھا کہ چاروں طرف سے دیواروں پہ نور کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پرندہ بار بار آتا ہے, نور کا جیسے پرندہ نما ایک چیز ہے, بار بار آتا ہے, 12ویں امام کے کان میں کچھ کہتا ہے پھر چلا جاتا ہے. میں بڑی پریشان تھی, اچانک 11ویں امام علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئے ہیں, اور یہ جو آپ بار بار دیکھتی ہیں نا کہ کان میں آ کے میرے بیٹے سے کچھ کہتا ہے, یہی جناب جبرائیل ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, ملائکہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو یہ پورا کا پورا نظام ہستی رسول خدا کے 12 وصی ہیں, رسول خدا کی آل ہیں, ذریت ہیں. تو ہم ایک 12ویں امام کے قائل ہیں جو غیبت میں ہیں. امام حسن عسکری نے سارے اذہان کو تیار کیا, بچے کی تربیت سے لے کے جب 5 برس کے ہو گئے مسلسل تعارف کرواتے رہے. آپ نے اپنے فریضے کو اسی لیے انجام دینا ضروری سمجھا تاکہ کسی ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے, کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ 12ویں کون ہیں, کب آئیں گے, کیسے ہوں گے, کتنی شہادتیں ہو گئیں حضرات, کتنی یعنی گواہیاں ہو گئیں, شہادت مراد گواہیاں ہیں حضرات. جب ایک مرتبہ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی نا, تو سب کے سب جو بنی عباس تھے, جو ان کے خلفاء تھے, انہوں نے کہا کہ 11ویں امام کا جنازہ, شیعوں کے 11ویں امام کا جنازہ کس نے پڑھایا. کہا کہ ان کے بھائی کھڑے تھے لیکن اچانک ان کے گھر سے ایک 5 برس کا بچہ نکلا, اس نے اپنے چچا کی ابا کو پکڑا, کہا چچا جان ہٹ جائیے, اس جنازے کے پڑھانے کا میرا حق زیادہ ہے. کہا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تکبیرات کہیں اور اس کے بعد واپس گھر میں چلے گئے. بنی عباس نے فوراً کہا کہ جاؤ جا کے اس گھر کو چھان مارو. اور آج تک یہ بحث ہے کہ وہ ساری کی ساری بٹالین, وہ جو فوج کا ایک دستہ تھا, وہ 11ویں امام کے گھر میں داخل ہوا اور بچے کو تلاش کرنے لگا, بچہ نہ مل سکا. وہ کہتے ہیں جب ایک پوری فوج نے تلاش کیا اور بچہ نہیں ملا, اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان کا اشکال یہ, وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک فوج نے تلاش کیا. میرا سوال ہے فوج نے تلاش کیوں کیا؟
فوج کا تلاش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو سارے شہر نے دیکھا تھا کہ ایک بچے نے جنازہ پڑھایا ہے، وہ فوج دیکھنے گئی تھی کہ جو پورے شہر نے دیکھ لیا، وہ بچہ گیا کہاں ہے؟ سب نے کہا سرداب مبارک میں چلے گئے. حضرات ایک میں یہاں پہ فلسفے کی دلیل کو پیش کروں گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان اور سادہ کر کے پیش کروں گا. فلسفے کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی شے کو تلاش کریں اور نہ ملے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ملی نہیں ہے. چلو میں مثال دے دیتا ہوں، میری مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی کھو جاتی ہے کسی امام بارگاہ کے اس صحن کے اندر، میں تلاش کرتا رہا مجھے انگوٹھی نہ ملے. انگوٹھی کا اس صحن میں مجھے نہ ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انگوٹھی یہاں نہیں ہے، بس یہ علامت ہے کہ مجھے نہیں ملی. تو حضرات اس آپ نے غور فرمایا، تو فلسفے کا قانون ہے کہ اگر شے کوئی چیز گم ہو جائے اس کو تلاش کرو، تو نہ ملنے پہ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے. تو حضرات اب ساری کی ساری فوج تلاش کر رہی ہے، اس لیے ابتدائی علماء کے اندر اختلاف یہ تھا کہ امام زمانہ کی غیبت یعنی کیا، آیا غیبت سے مراد، یہ میں اگلے چند دنوں پہ مولا سے متعلق پیش کرتا رہوں گا مطالب کو، کہ آیا غیبت سے متعلق یہ ہے کہ امام انویزیبل ہیں یعنی آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے غائب ہیں، یا نہیں غائب نہیں ہے، سامنے ہوتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے، کیونکہ غیبت کی اقسام ہیں، قرآن نے غیبت کی اقسام پیش کی ہیں. ایک ہے غیبت کی انسان غائب ہے آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ایک نہیں غائب نہیں ہے لیکن پہچان میں نہیں آتا. جیسے جناب یوسف کے بھائی جب مصر پہنچے، جناب یوسف عزیز مصر بن چکے تھے، سب بھائی دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں رہے تھے کہ یہی یوسف ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے پہچانے نہیں جا رہے. تو علماء میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ آیا امام زمانہ آنکھوں سے غائب ہیں یا غائب نہیں ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے. حضرات امام اگر چاہیں تو غائب ہو جائیں اور چاہیں نظر آئیں پہچانے نہ جائیں. اب سیرہ حلبیہ جو ہمارے اہل سنت والبرادران بھائیوں کی ایک سیرت نبوی ہے، وہیں سے پیش کر رہا ہوں، جلد اول میں پیغمبر مکے میں ہیں، اور دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں بات کو، پیغمبر اسلام مکے میں ہیں. صرف دو دلیلیں پیش کروں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں خود اگر بارہویں امام پہ چاہوں تو ایک سے زیادہ شرح پڑھ سکتا ہوں، ایک ایک کئی کئی دلیلیں موجود ہیں خود میرے پاس، ایک انسائیکلوپیڈیا موجود ہے. بارہویں امام کوئی مختصر موضوع نہیں ہے، یہ خود کئی اشروں کا موضوع ہے. تو کیا کہ دو دلیلیں پیش کر رہا ہوں. تو جناب سیرہ حلبیہ کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب ختم مرتبت پہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی وہ کیا کرتی تھی، آ کے اذیت کیا کرتی تھی، اوجری پھینک دیا کرتی تھی، توہین کرتی تھی پیغمبر اسلام کی. تو مسجد الحرام میں پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اتنے میں ام جمیل کو آتے دیکھا، پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کہ یہ آ رہی ہے مجھے دیکھ نہیں پائے گی. تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ جب آ رہی ہے پیغمبر اسلام سامنے بیٹھے تو دیکھ کیسے نہیں پائے گی. اتنے میں وہ آئی، آ کے صحابہ سے سوال شروع کیا، کہاں رسول خدا محمد کہاں ہے، وہ تو نہیں ماننا رسول خدا تو نہیں مانتی تھی، کہا کہاں ہے، اور بہت کچھ کہا اس کے بعد چلے گئے. پیغمبر اسلام نے کہا دیکھا یہ مجھے دیکھ نہیں پائی، اب اگر آئے گی تو دیکھ پائے گی. کہا اب اگر آئے گی تو دیکھ پائے گی. کہا یا رسول خدا یہ کیا چیز ہے؟ کہا میں قدرت رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں خدا کی طرف سے، جسے چاہتا ہوں نظر آتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نظر نہیں آتا. حضرت آج تک علامہ مجلسی نے 24 معجزات بدن جسم رسول خدا کے لکھے ہیں، آج تک آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت پتھروں پہ پیغمبر اسلام کے نشان ہیں، توجہ ہے لوگوں کی. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض وقت پیغمبر کچی مٹی پہ ریت پہ چلتے تھے نشان نہیں بنتے تھے، بعض وقت پتھروں پہ چلتے تھے نشان بنتے جاتے تھے. تو کہا جہاں پیغمبر اسلام چاہتے تھے ان کے نقش بنتے جاتے تھے، جہاں نہیں چاہتے تھے نقش نہیں بنتے تھے. جس کا اتنا اختیار ہو کہ پتھر پہ نقش چھوڑ دے اور ریت پہ نقش نہ چھوڑے، تو پھر دلوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جس کے دل پہ آپ نے غور فرمایا نا، یہ پیغمبر اسلام 24 معجزات جسم سے متعلق لکھے ہیں پیغمبر اسلام کی، جسم سے متعلق لکھے ہیں، جہاں سے گزرتے تھے ایک سے دو دن تک خوشبو آتی رہتی تھی، لوگ خوشبو سونگ کے بتاتے تھے کہ یہاں سے محمد عربی گزرے ہوں گے. اب حدیث کسا کے جملے سمجھ میں آئے کہ جب امام حسن حسین آتے ہیں تو کہتے ہیں اما جان انی اشم عندہ کے رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے، تو حضرات یہ ایک خوشبو ہے. تو 24 معجزات شیعہ سنی علماء نے رسول خدا کے جسم سے متعلق لکھے، جسم سے متعلق لکھے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، رسول خدا کے جسم میں 24 معجزات تھے. حضرات یہاں تک رسول خدا کے جسم میں سب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ جب پیغمبر اسلام سوتے تھے نا تو کالے رنگ کی ابا اوڑھ لیا کرتے تھے اور اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. جب ڈھانپ لیتے تھے نا اور حج پہ جب پیغمبر اسلام زمین پہ سو رہے تھے، سارے صحابہ بھی وہیں پہ اس خیمے کے اندر تھے میدان عرفات میں منا میں، تو جو بھی باہر سے آتا تھا نا وہ جانتا نہیں تھا کہ کون کہاں سو رہا ہے. آج کی طرح روشنی نہیں تھی، سب کے سب دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد رسول خدا ہے. پوچھا کیسے معلوم؟ کہا دیکھنے رہے ہو جس کے جسم کا نور ابا سے چھن چھن کے نکلتا ہے وہی. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو سب صحابہ کہتے تھے جن کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا بس وہی تو رسول خدا ہیں. ابا سے نور چھن کے نکلتا تھا. حضرات اب بات واضح ہوئی نا کہ رسول خدا شب ہجرت جب کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہتے تھے تو علی مرتضیٰ کو کیوں بلایا تھا؟ کیونکہ جانتے تھے ان کے بدن سے وہی نور نکلتا ہے جو رسول خدا کے. آپ نے غور فرمایا تو جناب ختم مرتبہ جانتے تھے کسی اپنے بستر پہ سلانا ہے. اچھا دیکھیں ایک دلیل کے طور پہ رسول خدا کے لیے حتی کفار نے لکھا ہے کہ رسول خدا پہچانے جاتے تھے اپنے بدن کے نور سے. تو پہلے میں نے دلیل دی تھی جب چاہیں نظر آئیں جب چاہیں نظر نہ آئیں. تو حضرات دو باتوں کے میں کیونکہ یہاں پہ وضاحت جلدی سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ جو کفار کھڑے دیکھ رہے تھے نا کہ رسول خدا اپنے بستر میں ہیں یا نہیں، پیغمبر اسلام وہ چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے تھے جب علی گھر میں آئے تھے، وہ چاروں طرف سے گھیرے اور پیغمبر اسلام پھر بھی گھر سے نکل کے مدینے چلے گئے تھے، وہ جان نہیں سکے کہ پیغمبر چلے گئے ہیں. تو اس وقت رسول خدا سے پوچھا یا رسول خدا یہ کفار کیسے نہیں دیکھ سکے آپ کو؟ کہا کہ میں نے سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ آیت نمبر 9 کی وجعلنا من بینہم سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل بنا دیا ہے پیچھے بھی پل بنا دیا ہے اور وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہا میں یہ آیت کی تلاوت کرتے خاک اڑا کے نکل گیا، وہ دیکھ ہی نہیں پائے، میں گزر گیا. یہ سارے کے سارے دیکھنے والے ہیں، یہ اپنے نہیں تھے، یہ مشرکین تھے، یہ کفار تھے، یہ پیغمبر کے ماننے والے نہیں تھے. وہ پوری رات دیکھ دیکھ کے کہتے رہے کہ یہ محمد ہی سو رہے ہیں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا اور جیسے تھے، حضرت علی اور تھے، وہ مشرکین دیکھ کے کہہ رہے تھے علی ابن ابی طالب کو یہی محمد سو رہے ہیں، یعنی ان کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہے جیسا رسول خدا کے، وولٹیج کا بھی فرق نہیں پایا انہوں نے. تو حضرات یہ غیبت کے اوپر بے انتہا دلیلیں ہیں. تو بارہویں امام علیہ السلام کی کچھ ایسی غیبت ہے آج تک. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ آنکھوں سے جب چاہتے نظر آتے ہیں جب چاہتے نظر نہیں آتے، اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ نظر اگر آ بھی جائیں تو پہچانے نہیں جاتے، امام کو کوئی دیکھے پہچان نہیں پاتا. تو حضرات گیارہویں امام علیہ السلام نے ہر ذہن کو تیار کیا کہ پہچان بھی لو، جان بھی لو، دیکھ بھی لو، یاد بھی رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ بارہواں آ چکا ہے غیبت میں جانے والا. تو ذہن تیار ہونے لگے اور جس طرح سے ذہن تیار ہوئے اور آج تک امام غیبت میں. اب یہ کیوں غیبت میں؟ صرف ایک فلسفے کے طور پہ دلیل کو پیش کر رہا ہوں کہ فلسفہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، کیا حکمت ہے کہ اللہ نے غیبت میں رکھا ہے. حضرت اللہ نے 12 امام بھیجے، علی مرتضیٰ جیسے، حسن مشتبہ جیسے، حسین شہید کربلا جیسے، سید سجاد جیسے، 12 امام بھیجے. تو لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. یہاں کراچی کی میونسپیلٹی آ جائے، میئر کا آفس آ جائے, مجھے نہیں پتا کراچی میں جو آپ کی لوکل اتھارٹیز ان کو کیا کہتے ہیں, میونسپیلٹی ہے کیا ہے, یہ جو لائٹیں لگاتے ہیں سب کچھ کیا کرتے ہیں, وہاں ایک لائٹ لگا کے چلے جائیں جہاں کوئی روشنی نہیں ہے, کچھ نادان لوگ آئیں اور آ کے مجھے لائٹ توڑ کے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ شکایت کریں گے, کہیں گے بھائی آپ نیا بلب لگا دیجیے, کچھ نادان لوگوں نے بچوں نے توڑ دیا, تو وہ آئیں گے دوسرا بلب لگا دیں گے, پھر کوئی نادان لوگ آئیں بچے آئیں بلب توڑ دیں وہ تیسرا بلب لگا دیں گے, چوتھا, ایک وقت آئے گا وہ کہیں گے اپنے بچوں کو نادانوں کو سنبھال کے رکھو, جب تک اب تم تیار نہیں نہ ہو جاؤ گے اس بلب کی حفاظت کے لیے, اس نور کی حفاظت کے لیے, تب تک ہم دوبارہ نیا نئی لائٹ نہیں لگائیں گے, نیا نور کا تمہیں کوئی ٹکڑا نہیں دیں گے. توجہ چاہوں گا, اللہ نے علی جیسے 12 امام بھیجے, جب لوگوں نے 11 کو شہید کر دیا اللہ نے کہا میں 12ویں کو غیبت میں رکھوں گا جب تک کہ تم تیار نہیں ہو جاتے 12واں لے آئے. اس طرح سے تیاریاں کی جا رہی تھیں, سمجھایا جا رہا تھا. دیکھو یہ غیبت, دیکھیں حضرات آئمہ علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ ہم قادۃ الامم ہیں, امتوں کے قائد ہیں. عربی زبان میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, قائد اور سائق. قائد لیڈر کو کہتے ہیں, سائق ڈرائیور کو, موجودہ زبان میں, موجودہ زبان میں سائق. اچھا اوریجنل بنیادی عربی زبان میں اونٹوں کو چرانے والوں کو قائد و سائق کہا جاتا تھا. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ, اونٹوں کو چرانے والوں کو, لیکن ایک فرق کے ساتھ, جو اونٹوں کو آگے سے پکڑ کے چلتا تھا نا اسے قائد کہا جاتا تھا, اور جو پیچھے سے ہانکا کرتا تھا ڈنڈا پکڑ کے ہاتھ میں ہانکنے والا اونٹوں کو اسے سائق کہا جاتا تھا. آئمہ کہتے ہیں نحن قادۃ, ہم امتوں کے قائد ہیں, سائق نہیں ہیں, ہم لاٹھیوں سے مار مار کے چلانے والے نہیں ہیں, ہم لیڈ کرنے والے ہیں, ہم رہبری کرنے والے ہیں, ہم قیادت کرنے والے ہیں. قیادت کے لیے شرط ہے, وہ جو سامنے چلتا ہے نا اونٹوں کے, تو وہ ایک اونٹ کی مہار کو پکڑتا ہے, باقی سارے اونٹ قطار میں چلتے رہتے ہیں. ان اونٹوں کے لیے تربیت شرط ہے, وہ جب سدھائے ہوئے ہوتے ہیں نا, تربیت یافتہ ہوتے ہیں, تو وہ ایک کی مہار کو پکڑتا ہے, باقی سارے ایک قطار میں چلتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ سدھائے بنے نہ ہوتے تو کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے, وہ ایک ہاتھ میں چھڑی لے لیتا ہے اور وہ مارتا, وہ سب کو واپس گلے میں لے کے آتا ہے. مولانا کا دیکھو ہم چھڑیوں سے مار مار کے لے کے نہیں آئیں گے, وہ تو بہت سے موجود ہیں, آج جتنے حکمران ہیں وہ چھڑیوں سے مار مار کے لانے والے ہیں. مولانا کا ہم قائد ہیں, تم اپنی تربیت کر لو, ہم قیادت کے لیے آ جائیں گے. کمی امام میں نہیں ہے, کمی ہم میں ہے, یہ یاد رکھیں. رسول خدا میں کمی, بہت سے لوگ ہمارے, میں جب وہاں پہ انگلینڈ میں تبلیغ کے لیے جاتا ہوں تو عیسائی کہتے ہیں آپ لوگ یہ بات مانتے ہیں, آپ کے قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ گہوارے میں تھے اور انہوں نے کہا تھا انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا جناب عیسیٰ. میں نے کہا ہاں قرآن کی آیت ہے سورہ مریم میں, کہ جناب عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے, مجھے نبی بنا. نہیں آیات, اور آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول خدا 40 برس کے تھے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے کہا تو کہا پھر کون افضل ہوا, جو بچپنے میں اعلان کرتا ہے یا جو بڑا ہو کے؟ میں نے کہا نہیں, جناب عیسیٰ کو اس وقت اپنی ماں کی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے بولنا ضروری تھا, اور جناب ختم مرتبت میں کوئی کمی نہیں تھی, معاشرے میں علی کی کمی تھی. جیسے ہی امیر المومنین آ گئے اور 9-10 برس کے ہوئے, کہا کہ بس علی اب میری حفاظت کے لیے ہیں, اللہ نے کا حکم دے دیا, کہا میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے ہم نے علی کو بھیج دیا. تھوڑی سی توجہ رکھیں گے, 5-7 منٹ میں آپ کو اور زحمت دوں گا, شاید میں 2-4 منٹ اوپر چلا جاؤں کیونکہ میں صاحب جناب عباس علیہ السلام کے. تو حضرات معاشرے کے اندر پیغمبر اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی, معاشرے میں علی جیسی ہستی کی کمی تھی. اللہ نے توجہ احمد میں کی, اللہ نے ہر نبی کو اپنے معاشرے کے حساب سے معجزہ دے کے بھیجا ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا اور اللہ نے آپ کو عصا دیا اور ید بیضہ دیا، جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبیبوں کا زور تھا، ڈاکٹروں کا زور تھا، وہ ہر بیماری ٹھیک کر لیتے تھے، لیکن بہروں کو، اندھوں کو، نابینا وغیرہ کو ٹھیک نہیں کر پاتے تھے، مردوں کو زندہ نہیں کر پاتے تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک انہیں اپنی زبان پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، ہم بڑی فصیح و بلیغ زبان بولتے ہیں، دوسرا تلوار زنی پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہم نسلوں میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، جنگیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا، ان کے زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ غور فرمائیں، غور فرمایا نا آپ نے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب ہر معاشرے کی ضرورت کے مطابق معجزات ہوتے ہیں، میں بھی آپ کو دو معجزات دوں گا، ایک کا نام قرآن ہے جو عربوں کی زبان کا جواب ہے، دوسرے کا نام علی ہے جو ان کی تلواروں کا جواب ہے۔ اسی لیے امیر المومنین کو پیغمبر نے کہا اسد اللہ الغالب، کہ یہ ہر کسی پہ غالب آنے والا ہے۔ تو امیر، تو حضرات یہی اسی طرح سے ہر دور کے اندر دو دلیلیں موجود رہی ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ ہم اے میرے حبیب آپ کو دو طرح کی نشانیاں دیں گے، ایک آفاقی ہوگی اور ایک انفسی ہوگی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو ایک آیت ہے کہ میرے حبیب ہم ان سب لوگوں کو دو طرح کی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاقی نشانیاں یعنی ہورائزن میں باہر، اور وفی انفسہم ان کے اپنے اندر، یعنی بولتی ہوئی نشانیاں دکھائیں گے اور خاموش نشانیاں دکھائیں گے، اپنا نفس ان کا بولتا ہوا ہے اور یہ سورج چاند ستارے سب خاموش، یہ نشانیاں ہیں خدا کی۔ اے میرے حبیب دو طرح کی نشانیاں ہوں گی تاکہ ان پہ ثابت ہو جائے کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے لیے دو طرح کی نشانیاں تھیں، توجہ ہے مجھے کی؟ تو پیغمبر اسلام پہ دو طرح کی نشانیاں، ایک رسول خدا کے لیے خاموش نشانی جو قرآن تھا، ایک بولتے ہوئے نشانی جو علی بن ابی طالب تھے۔ دوسرے امام امیر المومنین کے لیے بھی دو طرح کی نشانیاں، قرآن اور امام حسن مجتبیٰ، دو طرح کی نشانیاں ہونی چاہیے نا، ایک بولتا ہوا اور ایک خاموش۔ تو ہر امام کے لیے، گیارہویں امام کے لیے دو نشانیاں، ایک تو قرآن، دوسرے بارہویں امام۔ تو بارہویں امام کے لیے بھی دو نشانیاں ہونی چاہیے، ایک تو قرآن ہے، اسی لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا کہ یہ میرے بارہویں کا جا کے گواہ بنے گا اور یہ گواہی دے گا کہ یہ بارواں نمائندہ خدا ہے، وصی رسول خدا ہے، علی کا بیٹا ہے، زہرا کا لال ہے۔ صلوات پڑھیں گے امام کی خوشنودی کو۔ تو آپ نے غور فرمایا، یہ پوری کی پوری ایک پورا نظام ہے اسلام کا، کہ جس کا تعارف گیارہویں امام کروا رہے تھے کہ دیکھو سمجھ لو اس نظام کو، کیونکہ غیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے، وہاں پہ تمہیں امام تک رسائی نہیں ہوگی، امام تک پہنچ نہیں ہوگی، تم امام سے باقاعدہ بات نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن عقیدتوں کو رکھنا، جس طرح سے اگر تم یہ مانتے ہو کہ پردہ غیب میں چھپ کے ایک شیطان مردود گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کا ہادی نمائندہ الہی پردہ غیب میں ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہا کہ اتنا یاد رکھنا کہ جو کہو گے امام موجود ہیں، سن رہے ہیں۔ اپنی عقیدتوں کو امام سے وابستہ رکھنا، امام تمہیں دیکھتے بھی ہیں، باتوں کو سنتے بھی ہیں۔ اور امام نے خود سے کہہ دیا، یاد رکھو اپنے آپ کو امام زمانی بنانا، اپنے آپ کو امام سے وابستہ کرنا، اور جب بھی تم ہمیں یاد کرو گے، یاد رکھنا ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہیں تم سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ امام کا فرمان ہے۔ کہا کہ تم کبھی مانگنا تو صحیح، دیکھو بعض اوقات تم اپنا نقصان کر لو گے، امداد ہائے غیبی پہ ہمارا اعتقاد ہے، ہم غیبی امداد پہ، انسین غیبی امداد، انسین مدد کے اوپر قائل ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اعتقاد بنائیے ہم غیبی امداد کے قائل ہیں، یعنی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں رہا، پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت اچانک ہمیں مدد آ جاتی ہے، کام ہونے لگتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جب تم ایسا محسوس کرو تو یاد رکھو یہ میری طرف سے مدد آئے ہیں۔ کہا کبھی تو آپ نے غور فرمایا نا, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو, اور کہا کہ جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو کیا کرو, کہا وضو کرو, خانہ کعبہ کا رخ کرو, اور ایک مرتبہ اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کرو, اپنے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کا رخ کر کے تین مرتبہ بلند آواز سے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی, اے صاحب الزمان, کہا کبھی یہ محسوس نہ کرنا تم یتیم ہو لا وارث ہو, تم لا وارث نہیں ہو, تمہارا امام تمہارے سر پہ موجود ہے, کہا لا وارث اور ہوں گے, تمہارا تو امام موجود ہے, اپنے آپ کو کبھی تنے تنہا محسوس نہ کرنا. تو حضرات ہم کسی امام کے ماننے والے ہیں جو وارث ہیں ہمارے, جو ہمارے سر پہ قائم ہیں, جو ہمارے پیشوا ہیں, تو ہمیشہ اپنی عقیدت کو درست رکھیں. حضرات میں نے سنا کہ آپ لوگ حضرت عباس علیہ السلام کے مصحف پہ بہت گریا کرتے ہیں. اب جو شہادتیں شروع ہو رہی ہیں نا, یہ سخت ترین شہادتیں ہیں میدان کربلا کی, اور آج مجھے سید الشہداء کی فوج کے سپہ سالار کے مصحف پیش کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں مصحف کو شروع کروں, میں صرف دو جملے پیش کروں گا. آپ اگر شیخ عباس قمی کے مصحف کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں نا, خصوصاً مفات الجنان میں, تو انہوں نے جناب ام البنین کا مرثیہ لکھا ہے وہاں پہ. تو مرثیہ کے دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ام البنین کو بڑا درد تھا جناب عباس, بہت درد تھا. کیا مرثیہ ان کا؟ اس مرثیہ میں جملہ کہتی ہیں کہ اے کربلا سے آنے والوں, مجھے اتنا بتا دو کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتی ہیں اس مرثیہ میں, کہتی ہیں کہ اے کربلا سے آنے والوں, مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں نے مجھے بتایا میرا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرا تھا, بس یہ بتا دو کہ جب شہ سوار گرتا ہے نا وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جملہ میں نے کہہ دیا, بڑا سخت جملہ. حضرت مد اللہ, آج تھوڑا سا میں سخت مصائب پڑھوں گا, کل میں نے تھوڑا سا مراد کی تھی, بعض لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. حضرات یہ اب مصائب کی راتیں, آج سات محرم تو گزر گئی, اب تو کیا تین دن ہیں یہ مسلسل, اب مصائب کے سخت راتیں ہیں. کل جناب اکبر ہیں, جناب اصغر ہیں, شام غریبہ ہے, یہ سخت ترین مصائب کی راتیں ہیں. میں خدا گواہ اگر چاہوں تو ایک گھنٹے پہ مصائب پڑھ سکتا ہوں. اہل بیت کے مصائب کم نہیں ہیں, بہت مصائب ہیں. اہل بیت کے مصائب ہی تو زیادہ ہیں. سنیں گے جملوں کو. جناب ملبرین کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا بتا دو, جب کوئی شہ سوار گرتا ہے نا گھوڑے سے, جب وہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. تو بی بی ام البنین کہتی ہیں, مجھے اتنا بتاؤ جب میرا شیر سا بیٹا عباس گھوڑے کی پشت سے گرا تو اس کے بازو نہیں تھے. اجرکم اللہ. بی بی ام البنین آپ کی عظمتوں کو سلام. جملے کو سنیے گا. بی بی کہتی ہیں, مجھے اتنا بتاؤ کہ جب کسی شہ سوار کے بازو نہ ہو, مجھے لوگوں نے بتایا میرے بیٹے کے سینے میں بڑے تیر لگے تھے, بس یہ بتا دو میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا. اجرک مرد. بڑے بڑے سخت مصائب ہیں جناب پاس. شیخ یحییٰ یثربی جناب عباس کے حرم میں صحن میں نماز جماعت پڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر ایک واعظ عربی زبان میں مصائب پڑھ رہا تھا. مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے وہ سخت روایت پڑھ دی کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. تو آغا برداشت نہیں کر سکے, روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا تو آغا نے کہا ذاکر کو بلاؤ. کہا کیا بات ہے, اتنے سخت روایت تم نے کیوں پڑھی ہے؟ دیکھا کتنے لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے. کہا ٹھیک ہے روایت ہے, لیکن یہ معلوم تھوڑی ہے کہ یہ ساری روایات مستند ہوں. اتنے سخت مصائب مت پڑھا کرو. میں آج تقریباً مرنے والا تھا. آغا یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں یہ کہہ کے گھر چلا گیا. گھر میں بھی جا کے جب سوچتا تھا مجھے رونا آتا تھا, برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مولا کی اس نے یہ کیا کہا کہ آنکھ میں تیر لگا تھا. کہ میں نے اسے منع کر دیا آئندہ یہ مصائب نہ پڑھنا. کہ میں سو گیا. جناب عباس کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. کہتے میں سو گیا. آیت اللہ یحییٰ یثربی کہتے میں سو گیا, خواب میں نے مولا عباس کو دیکھا. کہو شیخ تجھے کس نے کہا میری آنکھ میں تیر نہیں لگا؟ کہا اچھا مولا. کہا کہ شیخ سن، میرے رونے والوں سے کہنا، میرے زائرین سے کہنا کہ میرے بازو نہیں تھے جب تیر لگا. کہا تیر نکالنے کے لیے ہاتھ کے سہارے کی ضرورت ہے. کہا جب تیر لگا نا میرے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا. پھر میں نے سر کو جھکایا، اپنے گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کو کھینچا نا میری بڑی اذیت ہوئی. تب میرے رونے والوں سے کہنا باس کے تیر لگا تھا. اجرک مل اللہ. غازی آپ کی عظمتوں کو سلام، والا عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. حضرات نے بڑے طولانی مصائب پڑھتا لیکن تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، سنیے گا. جناب عباس علیہ السلام جو صبح عاشور ہوئی نا، شب عاشور میں بار بار کہتے تھے اے علی اکبر کل میری جنگ کو دیکھنا. میں اپنے بابا کی شجاعت کا نمونہ دکھاؤں گا. علی اکبر آدھی فوج کو میں اکیلا فنار کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، پھر ہم دونوں اصحاب کی مدد کریں گے، امام حسین کو نہیں لڑنے دیں گے. بڑی غیرت سے جناب عباس نے. رات گزر گئی، جیسے صبح ہوئی نا تو حضرت عباس نے کہا کہ مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ تو امام حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ پہلے مت جائیے گا. تو پہلے اصحاب حسینی جانے لگے، بڑے بڑے بوڑھے اصحاب تھے. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو حضرت عباس سے رہا نہ گیا، کہا مولا یہ سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دے دی. کہ نہیں عباس آپ ابھی رک جائیے. اتنے میں اہل بیت کی شہادتیں شروع ہوئیں. تو ایک مرتبہ جب جناب اون محمد کے لاشے آئے نا تو جناب عباس نے کہا کہ مولا اب تو گودوں کے پالے، جو میرے گودوں کے پالے بچے ان کے لاشے آ رہے ہیں. مولا کچھ دیر کے لیے اجازت دیں. کہا عباس ابھی اجازت نہیں ہے آپ میرے فوج کے. کہا مولا فوج کہاں بچی اب تو کوئی نہیں رہا. جملے سنیں گے، اگر دیکھ سکے میرے تو دیکھیے گا، میں جانتا ہوں بہت دور دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، اسکرین پہ ہوں گے. جملوں کو سنیں گے اور اگر میری ماؤں بہنوں تک، میری بیٹیوں تک آواز آ رہی ہوگی، میں ایک جملے کو پیش کروں گا. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک خیمہ تھا جہاں مشکوں کو رکھا گیا تھا. جب پانی ختم ہو گیا نا اور بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو کچھ بچے اس خیمے میں گئے جہاں مشکیں رکھی گئی تھیں، اور ایک بچی مشکیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی، شاید کسی مشک میں پانی رہ گیا ہو. جب جناب عباس نے یہ دیکھا نا تو ان کی غیرت میں برداشت نہیں کہا اتنا برا وقت آ گیا، اب بچے مشکیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. جناب عباس نے دیکھا کہ ایک بچی نے ایک مشک اٹھا کے رخسار سے لگایا، شاید مجھے ٹھنڈک محسوس ہو، میری پیاس بجھ جائے. جناب عباس نے بچی کو دیکھا کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا جان مجھے بہت پیاس لگی. کہا چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے. کہا بی بی یہ مشک لیجیے، مجھے اپنے بابا سے پانی لانے کی اجازت دلوا دیجیے. تو ایک مرتبہ ایک 3.5 برس کی بچی آئی، کہا بابا چچا عباس سے گئے مجھے پانی لا دے. امام حسین نے جناب عباس کو دیکھا کہا عباس میری طرف سے اجازت ہے آپ پانی لے آئیے. جناب عباس نے مشک کو کاندھے پہ رکھا. جب جانے لگے نا تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے آواز دی کہا عباس میدان میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا بہن زینب سے مل لو. کہا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ آکاش میں پیش کر سکوں پورے صاحب کا، ایک مرتبہ ذرا بہن زینب سے مل لو. تو جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں اندر جناب زینب تھی، باہر کھڑے ہو کے آواز دی کہا بی بی میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا تھا. پھر ایک مرتبہ ایک جملہ کہا بی بی مجھے موت کر دیجیے گا. وہ جو میں نے پردے بچانے کا وعدہ کیا تھا کبھی بھی میں اپنے وعدے کو واپس لیتا ہوں. سنیں گے میں پڑھوں گا آج مسائل. سنیں, ایک مرتبہ کہا جناب زینب نے آواز دی, کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے میرے بھیا خیمے میں آ جاؤ. جناب عباس اندر گئے, جناب زینب نے دونوں بازو جناب عباس کے گلے میں ڈال رو کے جملہ کہا, کہا بھیا عباس میرے بھائی, جب میں کوفے میں آئی تھی نا تو میرے بابا نے میری اونٹنی کی مہار اپنے ہاتھ سے پکڑی تھی, اور جب کوفے میں داخل ہوئے نا تو مجھے آواز دی, کہ بیٹی زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹاؤ, دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. تو میں نے کہا بابا مجھے یہ چوک کیوں دکھا رہے ہیں, یہ گلیاں بازار کیوں دکھا رہے ہیں؟ کہا بیٹی کل اسی شہر میں قیدی بنا کے کہا بیٹی کل اسی شہر میں قیدی بنا کے لائے جاؤ گی. کہا بھیا عباس جب بابا نے کہا تھا نا میں قیدی بن کے آؤں گی, مجھے یقین تھا ایسا ہوگا, لیکن عباس میں اکثر سوچا کرتی تھی کس کی ضرورت ہوگی مجھے قیدی بنانے, میرا عباس جیسا بھائی ہے. کہا لیکن عباس ابھی جب آپ نے خیمے سے باہر مجھے کہا نا بی بی خدا حافظ, تو مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب آ گیا جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. بس بھائی میں نے مسائل تمام کر دیا, چند جملے سن لگے, مجھے پڑھانے جا رہا. کیا کیا جناب عباس نے؟ مشق لی. جناب سکینہ نے پوچھا چچا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹی میں ابھی آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. بعض روایات میں ہے جناب سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ لیا, سب بچوں کو کوزے تقسیم کیے, کہ بچوں یہ کوزے لے لو, وہ دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے, ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گی. جناب عباس جانے لگے, جب چلے نا تو 4000 لوگوں نے راستہ روکا, سب بھاگنے لگے جب جناب عباس آئے. جناب عباس نے اپنے زلجنہ کو فرات میں اتار دیا, ایک مرتبہ کا اشرب الماء تو پانی پی لے. بے زبان جانور تھا لیکن سر ہلا دیا, شاید اسے بھی یاد تھا سکینہ بڑی پیاسی ہے, نہیں پانی پیا. ایک مرتبہ جناب عباس فرات میں اترے, میرے سے دیکھیے گا, جب فرات میں اترے نا تو دونوں ہاتھوں سے پانی بھرا اور اپنی مشک میں ڈالنا شروع کیا. میں اور آپ جب پانی کے اندر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے, لیکن جب جناب عباس نے پانی اٹھایا نا عکس دیکھا تو جناب سکینہ کا عکس. کبھی بھی تھوڑی سی دیر اور انتظار کر لو, میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. جناب عباس واپس چلے, جب چلنے لگے نا تو نشیب سے ایک علم نکلا اور چلنے لگا, تو بی بی سکینہ نے کہا دیکھو بچے وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس واپس آ رہے ہیں, ابھی آئیں گے میں پانی پلاؤں گی. اچانک بی بی نے محسوس کیا علم لڑکھانے لگا. جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پر رکھ دو, میں دعا کروں کہ تم آمین کہہ دو. ایک مرتبہ بی بی نے کہا پروردگار میرے چچا کی خیر. پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو. ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل آگے بڑھا, اس نے چھپ کے وار کیا, جناب عباس کے ایک ہاتھ میں مشق تھی, اس نے اسی بازو پہ ضربت چلائی جس میں مشق تھی. میرے مولا نے مشق کو بائیں ہاتھ سے پکڑا, اس نے دوسری ضربت چلائی, میرے مولا کا دوسرا بازو قلم ہوا. میرے مولا نے مشق کو دانتوں سے پکڑا, دندانے مبارک سے. میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا پھر مساق کو تمام کر دوں گا. کیا سوال ہے میرا آپ سے؟ جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے نا وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ دعا مانگنا چاہے, جناب عباس نے دعا کے لیے نگاہوں کو بلند کیا, کہ پروردگارا بس ایک دعا ہے یہ پانی خیمے تک چلا جائے. کسی ملعون نے تیر مارا پانی بہ گیا. آواز آئی عباس ہم نے دعا کو قبول نہیں کیا لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا پروردگار تیری تو جانے لیکن ایک میری دعا ضرور قبول کر لے. پروردگارہ یہ جو پانی خیمے میں نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی خیمے میں رہ جائے. کم مولا ایک مرتبہ حضرات بس سنیے گا سخت ترین جملے میں ادا کرنے والا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی سے برداشت نہ ہو. ذرا ایک مرتبہ ہاتھ کربلا کا رخ کر کے ایک جملہ کہیے گا اے اب غازی عباس آپ کے بازوؤں کا بڑا صدمہ. بس میں ایک مرتبہ علم لڑ کھڑانے لگا مشت سے پانی بہ گیا. کسی ملون نے کہا عباس کے بازو نہیں ہے. ایک ملون آگے بڑا گرز اٹھایا جناب عباس کے سر میں مارا. جناب عباس نے آواز دی یا ادرس اخو. مولا میری نصرت کے لیے آئیے بھیا. چلے جناب سید الشہدا بس میں آخری جملے سن لیجیے. چلے بھی جناب سید الشہدا ایک ایسا موقع آیا جہاں زلجنا رک گیا. جب زلجنا رکا نا سید الشہدا زلجنا سے اترے. جب اترے تو دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا. سید الشہدا نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا کہ یہ میرے بھائی عباس کا بازو ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھے دیکھا ایک اور ہاتھ ہے. ہاتھ کو اٹھا کے چوما پیار کیا کہ یہ میرے بھیا عباس کا دوسرا بازو ہے. اجر و کمال اللہ میں نے تمام کیا آخری جملے سن لے. بس بھی ایک مرتبہ سید الشہداء پہنچ گئے. ابھی زیارت برآمد ہوگی میں نے تمام کر دیا. جناب سید الشہداء لاشے پہ پہنچ گئے. آخری لحظات ہیں. سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا. جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ تھوڑا سا انتظار کر لے ذرا میرا بھائی آ لے. کہا عباس پہچانا نہیں میں حسین ہوں. کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا دوسری میں خون بھرا ہوا ہے. مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا میں آپ کو تھوڑی زحمت دوں گا میری آنکھ سے خون صاف کر دیں. امام حسین نے اپنی ابا کے دامن کو ہاتھ میں لیا خون صاف کرنا شروع کیا. جب خون صاف کرنا شروع کیا نا جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرا ہاتھ نہیں ہے آج میں نے پہلی مرتبہ آپ سے کوئی کام کہا ہے. مجھے ماں نے کہا تھا حسین سے کبھی کام نہ کہنا. مولا میری ماں سے کہتے رہے میں نے وفا کی تھی. مولا میری ایک وصیت ہے میرے لاشے کو خیمہ میں نہ لے جانا. مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. لعنة الله إلى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھائی علم برآمد ہو رہا ہے آپ دعا کرتے جائیں گے باب الحوائج کا زیارت کرتے جائیں گے. میں ایک طرف واسطہ دوں گا پروردگارہ جب ایک مرتبہ حضرات جملوں کو سن لیجیے گا ہاتھوں کو بلند کر کے بھی دیکھیے گا. جب ایک مرتبہ یہ ساری بیبیاں چہلوں پہ واپس آئیں نا کربلا تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اما یہ میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیویاں بیٹھ کے بہت روئیں. جب امام سجاد نے دیکھا بہت رو رہی ہیں کہا کہ بیویوں سب اٹھ جائیے یہاں سے آگے بڑھیں. جب آگے بڑھیں نا تو پوچھا سجاد یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے. کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. بیویاں پھر بیٹھ کے رونے لگی. مولا نے کہا اٹھیے آگے بڑھیں. کہا بیٹا یہ قبر کس کی ہے. کہا یہ قاسم کی قبر ہے. پھر گر کے رونے لگی. ساری قبریں بتا دی. جناب زینب نے ایک سوال کیا کہا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی. میرے بھیا کی قبر کہاں ہے. کہا پھوپھی اما میرے ساتھ آئیے میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیبیاں چلی نا تو جناب زینب نے بیبیوں کو روکا. کہا بیبیوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہماری چادریں لوٹی گئی تھی، بتا دینا ہمیں تازیہ میں مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، لیکن بیویوں ایک بات میرے عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، زندانوں میں قبریں نہیں بنائی جاتی۔ ماتم حسین،